السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، آج ہمارا تیسرا دن ہے اور آج ہم قرآن کریم کے تیسرے جز کی کچھ آیات کو منتخب کریں گے. پہلی جو آیات ہے وہ خواتیم البقرہ، یعنی سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، اور ساتھ میں ہم نے آل عمران کی بھی ایک آیت کو منتخب کیا ہے، اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ان دو آیت پر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، یعنی ٹوٹل تین آیت ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائے اور جو کچھ ہم اس میں سیکھیں سمجھیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین. تو آئیے آیت دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا یہ قول ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے سنا، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر. مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں جنہیں خواتیم البقرہ بھی کہا جاتا ہے. ان آیت کی ہمیں احادیث میں بہت فضیلت ملتی ہے. آج ہمارا تیسرا دن ہے، اور چونکہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، تو تینوں دن دیکھا جائے تو ہم سورہ بقرہ ہی پر سے گزر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں سورہ بقرہ رکھی، چونکہ اس میں ہم جانتے ہیں کہ تین اہم ٹاپک ڈسکس کیے گئے ہیں، یعنی تقریباً قرآن کا خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں سورہ بقرہ میں موجود ہے. احکام اس میں ہیں سورہ بقرہ میں، قصص اس میں آئے ہیں یعنی واقعات ہمیں ملتے ہیں سورہ بقرہ میں، تیسرا ہے عقائد، جو عقیدے کی باتیں ہیں وہ ساری چیزیں ہم کو اس میں مل جاتی ہیں. تو تین جو اہم ٹاپک ہیں قرآن کے، وہ تینوں کے تینوں اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں. یہاں پر جو بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہے کہ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے. پہلی بات، یہاں پر رسول کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر، یعنی کیا کون سی ہدایت نازل ہوئی تھی؟ قرآن کریم. کس پر نازل ہو رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود ایمان لائے، کیونکہ اگر آپ ایمان نہ لاتے تو آپ آگے دعوت کیسے پیش کرتے؟ تو یہاں پر پہلے ہی واضح کر دیا گیا کہ پہلے، سب سے پہلے رسول اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں، رسول اس دعوت پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اسی کے بعد پھر وہ آگے دوسروں تک اس کو پہنچاتے ہیں. تو سب سے زیادہ یقین اگر ہوتا ہے کسی کو، ایمان اگر ہوتا ہے، تو وہ رسول ہوتے ہیں، جن کو سب سے زیادہ اللہ کی آیات پر یقین اور ایمان ہوتا ہے. تو یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں. اس وقت کون مخاطب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قرآن نازل ہو رہا تھا؟ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کون مخاطب تھے؟ پہلے کون لوگ ہوں گے اس میں شامل؟ صحابہ کرام. جی جزاک اللہ خیرن. تو صحابہ کرام سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس کتاب پر، رسول پر، سب پر ایمان لایا. پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے سامنے کوئی کتاب تو نہیں تھی، یعنی یہ جو دو جلدوں کے درمیان جو بک ہم پڑھتے ہیں آج، قرآن ہمارے سامنے جو ہیں ایک کتاب کی صورت میں ہے. تو صحابہ اکرام کے سامنے کتاب کی صورت میں تو قرآن نہیں تھا، ان کا تو قرآن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. یعنی جہاں وہ قرآن کی بات کرتے یا قرآن کی آیت کا سوچتے، وہاں لازماً ان کے ذہن میں تصور یہی تھا کہ قرآن کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پڑھ کر سنانا. یعنی رسول اور قرآن کا تعلق ساتھ ساتھ تھا، سمجھے. آج بھلے ہی ہمارے ذہنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ابھی اللہ کے رسول کا تصور نہ آ رہا ہو، کیونکہ ہمارے سامنے صرف قرآن موجود ہے، کتاب موجود ہے، لیکن اس زمانے میں اس طرح سے کوئی کتاب نہیں تھی. تو بہرحال، اور وہ لوگ بھی جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لائے ہیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے بعد سارے لوگ اس میں آتے ہیں جو بھی ایمان والے ہیں، یعنی ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں. انہوں نے اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو صحابہ اکرام نے تو دل سے تسلیم کیا تھا. اب ہمارا معاملہ کیا ہے، یہ ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، رسول کو، اور جو کچھ اللہ کے رسول تعلیمات لے کر آئے، اس کو ہم نے دل سے تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے تو اقرار کرتا ہی ہے ایمان کا، لیکن ساتھ میں اس کو اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے، اس کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو آخرت کے دن پر یقین ہے، اس کو رسولوں پر ایمان، اس کا ایمان رسولوں پر ہے، کتابوں پر ایمان ہے. وہ تمام رسولوں کو مانتا ہے، تمام کتابوں کو مانتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، ملائکہ کو مانتا ہے، کیونکہ کسی رسول میں وہ لوگ تفریق نہیں کرتے. اور یہی مین ہمیں سبق سکھایا گیا ہے کہ ہمیں کسی بھی انبیاء میں فرق نہیں کرنا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یونس بن متا سے بہتر نہ کہو یا سمجھو. تو ہمیں رسولوں پر، رسولوں میں تفریق نہیں کرنی ہے، یہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دینی ہے. مومنوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی جو اس سے پہلے کی آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. معافی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. ایون تمہارے دل میں آنے والے خیالات، خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے نماز کا حکم آیا، ہم نے مانا، ہمارے لیے زکوٰۃ کا حکم آیا، ہم نے مانا، ہمارے لیے حج کا، روزے کا حکم آیا، ہم نے مانا، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حکم آتا ہے، یہ جو حکم آیا ہے، یہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں آنے والے خیالات تک کو اس پر بھی محاسبہ کیا جائے، اس پر بھی پکڑ ہو، اور اس پر تو ہم کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم یہ کہو، کہو قولو سمعنا واطعنا، کہ کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو صحابہ اکرام نے فوراً اسی وقت کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، سمعنا واطعنا. تو یہاں پر وہی والی بات ہے کہ وقالوا سمعنا واطعنا. تو یہ صحابہ اکرام کا ہی جملہ یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، غفرانک. اب دیکھیں بہت ہی اہم آیت ہے کہ سنا، ہم کہتے رہے زبان سے کہ ہم نے سنا، ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اطاعت کی، لیکن اس سننے میں، اس اطاعت کرنے میں ہو سکتا ہے ہم سے کہیں کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام بھی تھے، ہم سب جانتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، ان سے بھی خطائیں ہوتی تھیں، اور آج ہم مسلمان ہیں, آج ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سے بھی خطائیں ہوتی ہیں, حالانکہ ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں, لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں بھول چوک ہم سے ہو ہی جاتی ہے. تو فوراً کیا کہا, غفرانک, کہ ہم مکمل طور پر نیکی کر ہی نہیں سکتے, کہیں نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے. تو لہٰذا اے اللہ تعالیٰ بخش دے, تو بخشنے والا ہے, کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں, ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور ہمیں پلٹنا تیری ہی طرف ہے. اے اللہ تعالیٰ ہم نے سننے اور عمل کرنے میں پوری کوشش کی, اطاعت کرنے کی پوری کوشش کی, لیکن کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اے اللہ تعالیٰ, اے ہمارے رب, ہم کو بخش دے. تو اب دیکھیں کہ یہ جو سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں, اس کی جو اہمیت اور فضیلت ہم کو پتہ چلتی ہے, اور اس میں جو ایک جامع مضمون بیان ہوا ہے اور اس کی جو فضیلت بتائی گئی, تو کیوں اس کی اتنی فضیلت ہے؟ کیونکہ اس آیت کا جو مضمون ہے وہ انسان کو بار بار دراصل سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ پہلی بات تو صرف زبان سے ایمان لانا کافی نہیں, صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, بلکہ سننے کے بعد کیا کرنا ہے, سمعنا کے بعد کیا ہے, کیا لفظ آتا ہے, اطعنا, ہم نے اطاعت کی. تو سننے کے ساتھ ساتھ اطاعت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ سن تو لیتے ہیں, بہت اچھے سے سنتے ہیں, جب کبھی کہیں کوئی درس یا تقریر ہو رہی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے آپ کو سر بہت اچھے سے ہلتے دکھائی دیں گے, ان کے چہروں سے آپ کو لگیں گے کہ ہاں یہ بہت غور سے سن رہے ہیں, لیکن واپس گھر پہنچنے کے بعد یا واپس اپنی زندگی میں جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں اس میں اس طرح سے انوالو ہوتے ہیں کہ انہیں وہ بات یاد ہی نہیں رہتی. تو سننے کے ساتھ ساتھ اطاعت ضروری ہے. تو یہ آیتوں کی جو اتنی فضیلت ہے وہ کیوں بتائے گی؟ یہ فضیلت کیونکہ اس کے مضمون پر آپ غور کریں کہ زبان سے اقرار تو کرنا ہے, زبان سے ایمان لانا ہے, زبان سے ایمان لانا ہے, زبان سے اقرار کرنا ہے, اطاعت کرنی ہے, لیکن ساتھ میں آپ کو عمل بھی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو آخر میں آیت کی آیت کا جو اینڈ ہے, آپ اس پر غور کریں کہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, کہ اے اللہ تعالیٰ, اے ہمارے رب, ہمیں لوٹنا تیری طرف ہے. اگر ہم نے یہ نہ کیا, اگر ہم نے عمل نہ کیا, اگر ہم نے اطاعت نہ کی, تو پھر ایسا ہوگا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ پلٹنا تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, ہم دنیا میں تو رہنے والے نہیں ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی, اے مالک ہمیں بخش دے اور ہمیں لوٹنا تیری ہی طرف ہے. تو اب جو سورہ بقرہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو فضیلت آتی ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے دن ڈسکس کیا تھا, آپ کو کہا گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. تو آپ خود بتائیں کہ کیسے شیطان داخل ہوگا جہاں پر سورہ بقرہ کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہو, جہاں پر سورہ بقرہ کی تعلیمات کو اپنے گھر میں اس کو اپلائی کیا جاتا ہو اپنے آپ پر, اللہ پر ایمان ہے, رسول پر ایمان ہے, اللہ کے رسول کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو رہی ہو, کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جاتا ہو, فرشتوں پر ایمان ہے, آخرت کے دن پر ایمان ہے, سب کچھ ہے. تو آپ بتائیں کہ پھر جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو تو وہاں شیطان کا کیا عمل دخل؟ ہم اس کو کچھ اور معنوں میں لیتے ہیں, ہم سمجھتے کہ اچھا بس سورہ بقرہ کی تلاوت کر لو یا پڑھ لو اور شیطان داخل نہیں ہوگا. تو اصل مقصد کیا ہے بتانے کا؟ کہ سورہ بقرہ کی تعلیمات, چونکہ جو بھی اس کو پڑھے گا, جو بھی سمجھے گا, جو بھی اس کے مطابق عمل کرے گا, اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوگی. جب نافرمانی نہیں ہوگی تو وہاں شیطان کا کیا عمل دخل؟ کیونکہ شیطان کہاں آتا ہے یا کس وقت آتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر کوئی کام کا آغاز کرتا ہے, وہاں شیطان داخل ہوتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے, اس کی آیات کی تلاوت کریں گے, اس پر عمل کریں گے, تو شیطان کیسے داخل ہوگا؟ اسی طرح سے سورہ بقرہ, اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے. جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, قرآن پڑھا کرو, وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا, خصوصاً دو روشن سورتوں کی تلاوت کرو, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں, یا جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. سورہ بقرہ ضرور پڑھا کرو, اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے, اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس کو پڑھنا باعث برکت، اس کا چھوڑنا باعث حسرت۔ تو اتنی اس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو اصل جو اس کا مضمون ہے سورہ بقرہ کا، آپ اس پر غور کریں کہ اس میں سب سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کے سارے وہ اعمال بتائے گئے ہیں جس کی بنا پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک لعنت زدہ قرار پائے، ان کے اوپر لعنت کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت ہے، مسکنت ہے، محتاجی ہے ان کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مذاق بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کھیل بنا لیا تھا، لہٰذا ان کے اوپر ذلت طاری کر دی گئی۔ تو آج اے مسلمانوں، تم سورہ بقرہ پڑھو گے، اگر تم اس کے احکامات پر عمل کرو گے، اگر تم اس میں بتائی گئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو گے، تو انشاءاللہ تمہارے لیے ضرور اس میں دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی چوٹی یعنی فضیلت اور عظمت کے حساب سے سورہ بقرہ ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی، شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیت کی جو فضیلت ہمیں خاص طور سے ملتی ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے خاص اسی کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جادو کا اثر ختم کرنے کی تاثیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ پھر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ بلا آیتین من آخری سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ۔ البخاری۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیں، وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح سے، جس گھر میں مسلسل تین رات سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں، شیاطین اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کتاب لکھی، اور اس میں سے دو آیت اتاری جن پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ آیت مسلسل تین رات تک پڑھی جائیں، تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں مبارک ہوں، آپ سے پہلے یہ نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور مبارک ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ پہلا ہے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیت۔ جو شخص یہ دو آیات پڑھے گا، اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے رکھی گئی، یہ ساری کی ساری صحیح تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسکالرس کا خیال یہ ہے، یہ تھیوری ہے دیکھا جائے تو، اس میں ہم، یہ کوئی عقیدے والی بات نہیں ہے، لیکن کچھ اسکالرس کا خیال یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری دو آیت عرش پر ملی تھی، جس وقت آپ معراج کے موقع پر آپ عرش پر گئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا۔ تین تحفے آپ کو دیے گئے تھے، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں فرض کی گئیں، 50 تھیں جو 5 ہو گئیں، دوسرا یہ دو آیات دی گئیں آپ کو، اور تیسرا کہ آپ کی امت، جو بھی امت میں سے جو بھی شرک سے پرہیز کرے گا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، آخرکار اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو دو آیات کی اتنی فضیلت ہے، وہ فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے، اس پر آپ غور کریں، اور اس میں دراصل اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان کی بات کی گئی ہے، آخرت کے دن پر لوٹنے کی بات کی گئی ہے کہ ہم کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو اصل میں انسان اگر یہ بات یاد رکھے کہ مجھے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو پھر انسان بھلا کیسے کچھ دنیا میں ایسے برے کام کر سکتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر سکتا ہے؟ بعض اسکالرس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت کی جو فضیلت ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رات میں پڑھ لیتا ہے یہ، اور اگر وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے، یعنی اس کی تہجد نہیں ہو سکی کسی وجہ سے، اور اس نے یہ دو آیت تلاوت کی تھی، تو اسے اسی کا اجر مل جائے گا، یعنی تہجد کا اجر مل جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تہجد چھوڑ دیں. یہاں پر ایک بات بتائی گئی اور یہ اسکالرز کی رائے ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. پھر ایک اور جو بات آتی ہے کہ حفاظت کے لیے کافی ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تو کہا جاتا ہے کہ پروٹیکشن کے لیے ساری رات کے لیے یہ دو آیت کافی ہیں. اگر کوئی سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس رات کے لیے وہ اس کو کافی ہو جائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گی، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی. تو آپ بتائیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ یاد ہے یا نہیں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم پتہ نہیں کیوں سورہ یاسین کے پیچھے بھاگتے ہیں، سورہ رحمان کے پیچھے بھاگتے ہیں، سورہ واقعہ کے پیچھے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی ہر سورت اپنی جگہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک سب کچھ پورا کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور ہم یہ سب جانتے کہ اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ ساری آیات جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی، لیکن یہ دو آخری آیات اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جب اللہ کے رسول معراج کے موقع پر گئے تھے تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود آپ کو یہ القا کی، خود آپ کے اوپر وحی کی گئی، یعنی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے یہ آیت لی. اور جیسے کہ پچھلی حدیث سے پتہ چلا کہ عرش کا دروازہ کبھی نہیں کھلا، صرف ان آیات کی وجہ سے کھلا. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وہاں پر بھی آپ کو یہ تحفہ دیا، اور پھر انہی آیت کو فرشتہ بھی لے کر نازل ہوا جو کہ کبھی دنیا پر یا زمین پر نازل نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی زیادہ اہمیت ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان آیات کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے ہوں، یا جنہیں یہ آیات زبانی یاد ہوں. تو جو پڑھنے کے کام ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، جس کی فضیلت بتائی گئی ہے، ہم دیکھیں کہ اس کو تو ہم نے فراموش کر دیا، پیچھے ڈال دیا، اور صرف سنی سنائی باتیں جو بغیر لاجک کے، بغیر دلیل کے، صرف جذبات میں آ کر یا لوگوں کے خود کی تھیوریز جو ہیں وہ ہم فالو کرتے ہیں بغیر کسی اوتھینٹسٹی کے. ہم بس آنکھیں بند کر کے اتنا بلائنڈلی لوگوں کو فالو کرتے ہیں اور ہماری عبادات ساری سب بیکار جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے. تو ہمیں غور کرنا ہے کہ جو یہ جو دو آیت کی اتنی فضیلت بتائی گئی ہے، جو سونے سے پہلے اس کو تلاوت کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. تو غور کریں کہ کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کو پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ یاد ہے. تو یہ ہم لوگوں کا سب کا ہوم ورک ہے کہ ہم کو جنہیں یاد نہیں ہے، الحمدللہ جنہیں یاد ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، باقی سارے لوگ جنہیں یاد نہیں ہے وہ اس رمضان میں انشاءاللہ اسے یاد کریں گے. یعنی یہ ٹارگیٹ آپ بنائیں کہ جیسے ہی رمضان ہمارا کمپلیٹ ہو، تو چونکہ ہمیں تقوی کا حصول کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے ہم کو، تو یہ رمضان ختم ہوتے ہی ہمیں یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات یاد ہو چکی ہوں، اور ہمیں اس کی اتنی عادت پڑ چکی ہو پڑھنے کی کہ بغیر اسے پڑھے ہمیں نیند ہی نہ آئے. انشاءاللہ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. تو جواہر القرآن میں سے آج ہمیں جو آیت لینی ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیت کو لینی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو دعا ہے اتنی پیاری دعا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اچھا یہ تو مطلب میرے بس کی بات ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنا، میں یہ سب نہیں کر سکتا، یہ کتنے میں نے جھنجھٹیں پال لی ہیں، یہ میں نے کتنے جھمیلے اپنے سپرد کر لی، اپنے خود کے ہاتھوں لے لیے ہیں، اب میں یہ سب چھوڑ کر سکون سے بیٹھنا چاہتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ ہی نہیں ڈالتا اس کی وسعت سے بڑھ کر. فرائض کی بات یہاں نہیں کی جا رہی. آپ دیکھیں فرائض تو ہر حال میں سب کو کرنا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا پانچ نمازوں کی طاقت میرے اس میں نہیں ہے، یعنی مجھے اتنے کھڑے رہنے کی عادت ہی نہیں ہے، یا مجھے بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی اتنی عادت نہیں ہے کہ میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھ سکوں یا رمضان کے روزے رکھ سکوں. ان کے لیے بات نہیں کی جا رہی ہے، یہاں پر دوسرے کاموں کے لیے بات کی جا رہی ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ دین کا کام، جب دین کی طرف آپ آتے ہیں تو فرض نمازیں یا فرض عبادت تو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے ہر حال میں، لیکن ساتھ میں آپ کو اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، بعض اوقات لوگوں کی تنزیہ باتیں دل کو تکلیف دیتی ہیں، بعض اوقات ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں کہ جس وقت آپ جھنجھلا سکتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ ہی نہیں ڈالتا. اور پھر ہر ایک کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا. یعنی قیامت کے دن ہم کو کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کے عمل نے اس کو آگے نہیں بڑھایا، اس کا حسب نصب اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اگر آج ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اچھا ہم تو سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو فلاں خاندان سے، ہم تو عالموں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے آبا اور اجداد تو بڑے بڑے اسکالرز تھے، یا ہم امت محمدیہ ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ سوچ سے جس کا عمل اسے آگے نہیں بڑھاتا ہے، اس کا حسب نصب اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. تو اگر آج ہمارا عمل ہمیں آگے نہیں بڑھاتا ہے اور ہم مزید نیک عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہماری سوچ، ہماری خوش فہمی ہمیں کہیں کا نہیں رکھے گی. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جس نے جو کمایا اس کے لیے وہی کچھ ہے، پھر دعا سکھائی گئی کہ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. آپ خود دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانی ہے اگر ہم آج سے 20 سال پہلے بھی چلے جائیں. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت اچھی اسٹوری گردش کر رہی تھی سب طرف, کہ آج ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں تو پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی یہ فیسلٹیز نہیں تھی. آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, ہمارے بیٹھنے کے آرام دہ صوفے, ہمارے آرام دہ فرنیچر بیڈ وغیرہ, ہمارے پاس جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے وہ, ہمارے جو ایئر کنڈیشن روم ہے, سینٹرل اے سی جو ہم جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہماری ایئر کنڈیشن کارز, یہ سب آپ دیکھ لیں کیا پہلے کے بادشاہوں کے پاس یہ فیسلٹیز تھی؟ کیا وہ اس طرح کی زندگی گزارتے تھے؟ ان کو اپنے ملک اپنے رعایا کے بارے میں خبر رکھنے کے لیے کئی پولیس درکار ہوتی تھی, کئی قسم کی الگ الگ لوگ درکار ہوتے تھے. آج تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کہاں بیٹھے ہیں آپ اور آپ کو کہاں کی خبریں مل رہی ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کو بہت سارے کام اتنے آسان ہو گئے ہیں. کوئی چیز کہیں پہنچانا ہے, کوئی خط پہنچانا ہے, پہلے کئی مہینوں لگتے تھے تو خط پہنچتا تھا, اب تو ایک سیکنڈ میں آپ ادھر سے ای میل کرتے ہیں اور ادھر سے آپ کو خط مل جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ان کو کتنی تکالیف تھی, اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج ہم کو وہ ساری فیسلٹیز حاصل ہیں. تو آپ خود مجھے بتائیں کہ کیا ہم سے ہماری استطاعت کے مطابق سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے یہ فیسلٹیز تھی؟ مجھے ہمیشہ جو بات یاد آتی ہے, چونکہ ہم خواتین ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے, 30 سال پہلے یا 50 سال پہلے جو ہمارے دادا دادی نے زندگی گزاری ہوگی, تو آپ دیکھیں کہ ان کو جو ان کے پاس جو کھانا بنانے کے لیے چولہا درکار تھا, آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں وہ لکڑیاں جلاتے تھے چولہے میں, اس سے کھانا بنتا تھا, یا پھر وہ جو کیا کہتے ہیں اسے سگڑی ہوا کرتی تھی, بھوسے کی سگڑی ہوتی تھی, لکڑی کا جو برادہ سا ہوتا ہے نا اس کو بھوسا کہتے ہیں, تو بھوسے کی سگڑی ہوا کرتی تھی. اگر اس کو وہ سگڑی میں جمایا جاتا تھا اور وہ بار بار وہ بھوسا گر جایا کرتا تھا اور وہ گرم گرم بھوسا دوبارہ اس میں جو ہے سیٹ کرنا پڑتا تھا سگڑی میں, تو ہاتھ اس سے جل جاتے تھے. پھر وہ آگ جلتی نہیں تھی تو اس کے لیے ایک وہ ایک رول سی اسٹک ہوتی تھی جس میں سوراخ ہوتا تھا, اس سے جب پھونک ماری جاتی تو تب کہیں جا کر وہ اسے پھونک مارنے سے وہ آگ جلتی تھی, تو اس سے جو دھواں نکلتا تھا تو وہ آنکھوں کو اتنا تکلیف دیتا تھا بہت زیادہ. آپ بتائیں کہ آج ہمیں یہ تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو ان کو کھانا بنانے کے لیے اتنی مشکلات درپیش تھیں, ان کے پاس وقت نہیں تھا. جب وہ کھانا بنانے کے لیے مسالے پیستے تو اس کے لیے ان کو خود بیٹھنا پڑتا تھا, جو پتھر کی سیل ہوا کرتی تھی اور اس کا پیسنے کا وہ رول ہوا کرتا تھا. آج تو ہم ایک بٹن دباتے ہیں, ہمارے پاس اتنی قسم کے گرائنڈر بلینڈر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہیں کہ ایک بٹن آپ دبائیں, ایون پیاز کاٹنے کی مشین بھی ہے, آٹا گوندھنے کی کیا کچھ نہیں آج. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے جو بوجھ ڈالا ہے اتنا کم ہے تو ہم سے سوالات زیادہ ہوں گے نہیں ہوں گے کہ تمہارے پاس وقت زیادہ تھا, تمہارے پاس سہولیات زیادہ تھیں, تم نے کیا کیا؟ تو آپ بتائیں ہم کیا جواب دیں گے. ٹھیک ہے, مصیبتیں مانگنی نہیں ہیں, آپ کو تکلیف مانگنی نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ ہم تکلیف مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے کار ہے تو میں پھر پیدل چلتی ہوں, مجھے کار نہیں استعمال کرنا. اسلام یہ کانسیپٹ نہیں دیتا ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لیٹسٹ چیز ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, لیکن پھر اپنا وہی وقت آپ اچھے کاموں میں لگائیں. تو یہاں پر ہم پر جو بوجھ ڈالا گیا ہے بہت کم بوجھ ہے کاموں کا, تو اب ہم کیا کام کریں گے؟ پھر جو وقت ہمارا بچتا ہے ہم اس کو دین کے کاموں میں لگائیں گے, سیکھنے سکھانے کے کاموں میں لگائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا, جس کی اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں, جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہمیں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر, وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. کتنی نرمی کی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ, کتنی آسانیاں ہم کو آج اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی الحمدللہ, کوئی ہمیں تکلیف نہیں اللہ کا شکر ہے. خصوصاً جو باہر ملک میں رہنے والے لوگ ہیں فورین کنٹریز میں, ان کے لیے تو بہت ہی سہولیات فراہم ہیں. تو آپ بتائیں کہ ہم کو کتنا کچھ حساب نہیں دینا پڑے گا, کیونکہ لوٹنا تو بہرحال ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے. تو اگر ہم صرف اتنا بھی کر لیں کہ ان آیات کو ہم اچھے سے زبانی یاد کر لیں, صرف انہی آیات کو ہم سوچ لیں سمجھ لیں اور غور کریں, تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے انشاءاللہ. تو ان آیات کو یاد کریں, ان کو نمازوں میں پڑھا کریں, اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں اور خود بھی یاد کریں, تو یہ ضروری ہے. ابھی تو سورہ بقرہ کی ہم نے دیکھ لی, ایک اور آیت جو ہم نے جواہر قرآن کے لیے چنی تھی وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35. اس قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اور اس وقت اللہ تعالیٰ سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ اے میرے رب, میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک خاتون کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہم چونکہ ہم سب بھی خواتین ہیں تو ہم ذرا غور سے سنیں۔ ایک خاتون دعا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے نظر مان رہی ہے، ایک خاتون اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ اس خاتون کے دل میں کیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں ایک ماں کی عظیم قربانی کا پتہ چلتا ہے، ماں کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ چونکہ ہم سب خواتین ہیں، ہم سب ماں، یعنی ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو تقریباً یہ درجہ دیا ہے، ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جس کو نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی فراہم کرے انشاءاللہ۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ماں اس کو سب سے زیادہ عزیز اپنا بچہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، کہ کسی جنگ میں یا کہیں سے کچھ بچے اور اس قیدی آئے اصل میں، تو ایک عورت جو ہے بالکل دیوانوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح ہر ایک بچے کو اٹھاتی، اس کا چہرہ دیکھتی اور واپس رکھ دیتی، یعنی ہر ایک کو اپنا بچہ سمجھ رہی تھی اور اسے چوم رہی تھی۔ تو وہ اتنی پریشانی کی حالت میں گھوم رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا صحابہ اکرام سے کہ کیا تم سمجھتے کہ یہ ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ تو ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اٹھا رہی ہے، اور کہا رہے تھے کہ آخرکار اس کو اس کا بچہ مل گیا تو وہ اسے بہت چومنے لگی، اسے سینے سے لگا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو جہنم میں ڈالے گی؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیا اسے گوارا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے؟ لیکن یہ بندے ہیں جو اپنے اعمال اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کو پھر اس طرح سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ انہوں نے ان کے وہ اعمال ایسے تھے، انہوں نے اپنے عمل کی وجہ سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہے، لہٰذا ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ یہاں پر ایک ماں جس کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب اپنا بچہ ہوتا ہے، وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ لیکن آج ہم دیکھیں تو آج ہم ماؤں کا کردار بالکل ہی مختلف ہو گیا ہے۔ بعض وقت کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن جھوٹی محبت کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں کہ ان کا بچہ جاگتا رہتا ہے، ان کو دنیاوی تعلیم کے لیے تو بہت جگاتی ہیں، پڑھاتی ہیں، بہت محنت کرتی ہیں، اور جب عین فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اپنے بچے کو لحاف اڑھا کر سلا دیتی ہیں، یہ سوچ کر کہ میرا بچہ رات بھر پڑھتا رہا، ابھی میں اسے نہیں جگا سکتی، اس کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، یہ پریشان ہوگا۔ تو فجر میں اٹھانا ماؤں کو بہت بھاری لگتا ہے کہ میں کیسے اپنے بچے کی اتنی گہری نیند ہے میں اسے اٹھاؤں، میرے بچے کی نیند چلی جائے گی۔ تو کہاں وہ ڈالنا چاہتی اپنے بچے کو، اسے سچی محبت ہوتی تو وہ کیا کرتی ہے، اپنے بچے کے ساتھ کیا رویہ ہوتا اس کا، اٹھاتی نماز کے لیے یا مزید اسے سلا دیتی؟ اسی طرح سے بعض وقت کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کو دھوپ میں مسجد نہیں بھیجنا چاہتی، کہتی ہیں کہ نہیں بہت تیز دھوپ ہے۔ رمضان کے دنوں میں کچھ ماؤں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں اتنی تیز دھوپ میں میرا بچہ کیسے مسجد جائے گا، اس کا تو بہت برا حال ہو جائے گا، گھر میں نماز پڑھ لو۔ کیا اس ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جہاں کے لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی شفیق تھے آپ، کتنے رحم دل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو غصہ کس بات پر تھا کہ جو گھروں میں نماز پڑھتے تھے، باجماعت نماز پڑھنے مسجد نہیں آتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا۔ تو یہاں پر ایک ماں کا ذکر کیا گیا، ماں بھی کیسی کہ یہاں پر بعض جو روایت ہے اسرائیلی روایت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ بچہ انہوں نے نظر کیا جب وہ پریگنینٹ تھی، تو اس وقت ان کے ہسبینڈ نہیں تھے، اس وقت انہوں نے اس بچے کو، کیونکہ مریم علیہ السلام کی جو کفالت تھی وہ ان کے خالو نے کی، ہم سب جانتے ہیں، تو والد نہیں تھے، اور یہ آل عمران ہی میں سے کوئی ہوں گی، یعنی عمران جو گزرے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہم کو ملتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی، تو ان کے خاندان کی ہی خاتون ہوں گی یہ۔ تو انہوں نے نظر مانی کہ میں اپنے اس بچے کو نظر کرتی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی بہت عظیم قربانیاں دے سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس خاتون کا نام اس قرآن میں لکھ دیا اور رکھ دیا واقعہ، آپ دیکھیں کہ قیامت تک آنے والے لوگ پڑھتے رہیں گے، اس خاتون کا ذکر کرتے رہیں گے، کتنی عظیم وہ خاتون ہوں گی جنہوں نے اتنا عظیم کام کیا۔ آج ہم سوچیں تھوڑا سا کہ کیا ہم بھی خواتین ہی ہیں، ہم بھی عورتیں ہی ہیں، ہم نے ایسی کون سی وہ قربانی دی ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مقرب فرشتوں میں کرے، یا ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں میں چھوڑ دے، یا پھر ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ اس طرح سے بلند کرے کہ ان لوگوں نے یہ تھیں وہ خواتین جنہوں نے قربانی دی تھی۔ آج ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جب پریگنینسی ہوتی ہے تو کیا وہ یہ سوچتی ہیں کہ اچھا میں اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کی نظر کر رہی ہوں، یا میرا بچہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرے گا، یا میرا بیٹا دین کا داعی بنے گا، یا میرے بچوں کو جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے جو بھی ہے میں اسے اس عظیم کام کے لیے وقف کر دوں گی جو کہ دین کا کام ہے۔ ہم باقی تو ساری پلاننگ کرتے ہیں کہ اچھا بچہ پیدا ہوگا تو فلاں شاپ سے یہ خریدیں گے بچے کے لیے، فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے، فلاں یہ اسکول میں داخل کروائیں گے، اس کو انجینئر ڈاکٹر یہ کچھ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، ضرور بنائیں انجینئر ڈاکٹر، منع نہیں کیا جا رہا، یہ تو آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے اور ضرورت ہے آج ہماری امت مسلمہ کے لیے کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوں، لیکن ساتھ میں کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بھی بناؤں گی، میں اس کی صحیح تربیت اور صحیح پرورش کروں گی، میں اسے ایسا پروان چڑھاؤں گی کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا نیک اور اچھا ایسا بندہ بن سکے جو کہ خود اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسروں تک پہنچا سکے؟ کبھی میں نے خواہش کی؟ کبھی میں نے اس کے بارے میں سوچا؟ نہیں، ہم کبھی بھی نہیں سوچتے، بلکہ ہماری تو خواہشات کچھ اور ہی ہوتی ہیں، ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ بچوں کو وقف کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو بچوں کو الٹا دین سے دور کرواتے ہیں۔ جیسے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ دین کی تعلیم، جب جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جتنا فری میں ہو جائے اتنا اچھا ہے دین کی تعلیم، وہ اس کے لیے نہ دین کی تعلیم کے لیے کچھ پین لینا چاہتے ہیں نہ کچھ پے کرنا چاہتے ہیں، دونوں بھی چیزیں نہیں، نہ پین نہ پے۔ کہتے ہیں کہ دین کی تعلیم فری میں ہو جائے، سب لوگ فری میں ہمارے بچوں کی خدمت کریں اور فری میں پڑھا دیں سب کو، فری میں ہر کام ہو جائے، اور اسکول کی تعلیم کے لیے اسکول کی فیس بھی پے کریں گے، ٹیوشن فی بھی پے کریں گے، بس کی فیس بھی پے کریں گے۔ وہ اسکول کی فیس بھرتے ہوئے ان کی جان ذرا نہیں جاتی، کوئی دل ان کا تنگ نہیں ہوتا، لیکن دینی تعلیم کے لیے پے کرتے ہوئے، دینی کتابوں کو خریدتے ہوئے ان کی جان چلی جاتی ہے کہ ہائے اتنی مہنگی کتابیں، لو دار السلام والوں نے تو بہت ہی مہنگی کر دی ہیں کتابیں، کیسے ہم خرید کر دیں بچوں کو؟ اچھا کوئی دنیا، کوئی جو دین پڑھا رہا ہے، سنڈے اسکول جو ہوتے ہیں، سنڈے اسلامک اسکول جو ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ممالک میں تو سنڈے اسکول ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر سیٹرڈے ہے یا تھرسڈے سمجھے، وہاں کے لیے اگر 30 ریال کی بات کی جائے تو لوگوں کو بھاری لگتا ہے کہ نہیں ہم اپنے بچوں کو لا کر بٹھائیں گے کہتے ہیں لیکن ہم فیس نہیں پے کریں گے۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ہمارا حال ہو گیا، ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ بچہ دے دو اپنا اللہ کے لیے، اگر بچہ دینے کی بات ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتے ہم، صرف 30 ریال یا پھر 30 روپیز مانگے جاتے ہیں تو وہ تک ہم دینا نہیں چاہتے۔ تو اس خاتون کا، اس عظیم خاتون کا ذرا سوچیں آپ کہ اس عظیم خاتون نے کیسے اپنا بچہ وقف کر دیا، ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے بچہ، پہلے سے خواہش آپ دیکھیں، تمنا آپ دیکھیں، کیسی نیکی کی تڑپ تڑپ، کیسی نیکی کی طلب، کیسی نیکیوں میں آگے رہنے کا جذبہ، کہ اکیلی ہیں، ابھی ہسبینڈ بھی نہیں ہے، اب جو بچہ ہوگا تو یہ نہیں سوچا کہ یہ بچہ میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ہمارے یہاں پر تو کیا کانسیپٹ ہے، ہائے میرا بیٹا میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میں تو اس سے اپنے سے کبھی جدا نہیں کروں گی۔ تو وہ خاتون کیسی تھیں، ان کو فکر کس بات کی تھی، ان کو فکر آگے آنے والی نسلوں کی فکر تھی، ان کو فکر اس بات کی تھی کہ یہ بچہ دین کا داعی بنے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والا ہو۔ اب وہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا لیکن یہ تو بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ واقعی میں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کچھ جانتا ہے جو وہ نہیں جانتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، اتنی پیاری آیت ہے کہ فتقبلها، بس آخرکار اس کے رب نے اس بچی کو بخوشی قبول فرما لیا، احسن طریقے سے اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ سبحان اللہ، ایسے نیک لوگوں کی خواہشات پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ کہ بیٹی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، بیٹی صحیح وہ بھی قبول ہے، اور پھر اس بیٹی سے اس قدر کام لیا کہ اس بیٹی کا ذکر، ان کا نام مریم علیہ السلام کا نام پورے قرآن میں ایک اکیلی خاتون ہے سبحان اللہ، جن کو دنیا کی عورتوں پر چنا گیا، جن کو دنیا کی عورتوں کا سردار بنایا گیا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا بتائیں؟ مریم علیہ السلام کو قبول کرنے کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا، دعا کس کی تھی، کس کی دعا تھی؟ ماں کی نا۔ تو تعلیم الام تعلیم الامہ، ماں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانے میں، اپنے بچوں کو دین کا داعی بنانے میں۔ ماں کی جیسی سوچو گی ویسے ہی بچوں کی سوچ آئے گی، ماں جیسا چاہے گی بچے ویسے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں۔ تو اگر ماں جو ہے دنیا کو ترجیح دیتی ہے تو بچے بھی دنیا کو ترجیح دینے والے بنیں گے، اور ماں دین کو ترجیح دیتی ہے تو بچے بھی دین کو ترجیح دینے والے بنیں گے۔ یقین جانیے، آج ماں دین کے لیے تھوڑے تھوڑے پیسے نکالنے کے لیے بھی جو ڈرتی ہے اور گھبراتی ہے نا، کہ کیسے ہم دین کی راہ میں پے کریں، کیسے ہم دین کی راہ میں انفاق کریں، کیسے ہم بچوں کے اسلامک اسکولس کے لیے 30 ریال پے کریں، اور وہ تکلیف میں آ جاتی ہیں، تو پھر ان کے بچے کبھی دین کی راہ میں کوئی قربانی نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے ماں کو دیکھا ہے نا اپنی، کہ ان کی ماں دین کے لیے ایک پائی نکالنے کے لیے بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کے لیے تو ہمارا سب کچھ کھلا ہے، جو کچھ ہم، اچھا آپ دیکھیں، آپ خود مجھے بتائیے، اگر آپ اسکول کی ایک دن فیس پے نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر بڑھتے یعنی ایک دن بڑھ جاتا ہے اسکول کا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، ایک ایک ریال ایکسٹرا شروع ہو جاتا ہے، فائن ہوتا ہے، تو وہ فائن پے کرتے ہوئے بھی ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو اسکول کا رول ہے۔ اور جہاں پر جو دین کو پڑھانے والے جو بےچارے اپنے فری خدمات دے رہے ہوتے ہیں، ان کو صرف ان کے بچوں کے خرچ کے لیے، ان کے بچوں کے ناشتے کے لیے اگر کچھ فیس لی جاتی ہے تو وہ بھاری پڑتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیسی ہماری سوچ ہو گئی ہے نا۔ تو اپنے آپ کو کمپیئر کریں اس خاتون سے، اس عظیم خاتون سے، ان کا نام تو یہاں پر نہیں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا نام کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حنا تھا، لیکن یہ اسرائیلی آتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو ان کی والدہ وہ کتنی عظیم خاتون تھیں کہ انہوں نے اتنی عظیم قربانی دی۔ تو ہم قربانی کی سطح پر جینا سیکھیں، ہمیشہ یہ سوچیں کہ میں دین کی خاطر کیا قربانی دے سکتی ہوں، میرا وقت، میری صلاحیتیں، میرا ٹیلنٹ، میری اولاد، میں نے کیا دیا ہے۔ ہم ضرور آج غور کریں کہ میں نے کیا اپنے آپ کو لگا دیا ہے دین کے لیے، کیونکہ یہاں پر ایک خاتون کی قربانی کا ذکر کیا گیا، اور ہم بھی کیا ہیں، ہم بھی کون ہیں؟ خواتین ہی ہیں، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ تو جب بھی کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے احسن طریقے سے قبول فرماتا ہے، اور پھر اس کا ذکر بعد میں آنے والی نسلوں میں رکھ دیتا ہے۔ تو ہم نیت کریں اس رمضان میں، کم از کم ہم یہ دل میں اپنے نیت کریں، پلان بنائیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، اپنا گول ایک مخصوص کریں، اور اس گول کو اچیو کرنے کی کوشش کریں کہ مجھے خود کیا کرنا ہے، اپنی اولاد کو میں کس طرح سے دین کی راہ میں لگا سکتی ہوں، میں اس راہ میں اور اپنا کیا کچھ دے سکتی ہوں، کیا میں اپنا مال دے سکتی ہوں، کیا میں اپنی اولاد دے سکتی ہوں، کیا میں اپنے آپ کو دے سکتی ہوں، کیا میں اپنا وقت دے سکتی ہوں، یا میں اپنا ٹیلنٹ دے سکتی ہوں۔ تو سوچیں کہ ہم کیا دے سکتے ہیں۔ اور مریم کے معنی ہوتے ہیں عبادت گزار، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ وہ تورات بہت اچھے سے پڑھا کرتی تھیں، اور ان کو تورات یاد تھی، ان کی تلاوت بہت اچھی تھی، اور زیادہ تر وہ ذکر اور اذکار ہی کیا کرتی تھیں، اور ان کو جو ہے مخصوص کر دیا گیا تھا، یعنی جب ان کی کفالت کا ذمہ زکریہ علیہ السلام نے لیا تو پہلی دفعہ، چونکہ اس زمانے میں عورتوں کا مسجد میں آنا جائز نہیں تھا، یعنی عورتیں نہیں آتی تھیں مسجد میں، جب ان کو وقف کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو ان کے لیے مسجد کا ایک گوشہ مخصوص کر دیا گیا، محراب، جہاں ان کو رکھا گیا، اور وہاں پردہ ڈال دیا گیا تھا، وہاں وہ رہتی تھی اور وہاں وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں فلسطین میں جو یہ بیت المقدس یا جو بھی ہم کہتے ہیں جس کو، وہاں پر ایک محراب ان کے لیے فکس کر دیا گیا تھا، وہ وہاں رہتی تھی، ذکر کرتی تھی اللہ تعالیٰ کا، اور وہاں پر ان کے پاس رزق بھی آتا تھا۔ جب زکریہ علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ مریم تیرے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے، تو کہنے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور بغیر حساب دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو قبول کیا، بہترین لوگوں سے پرورش کروائی، یعنی نبی سے پرورش کروائی، پھر ان کو ایک بہترین بیٹا بھی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنی بڑی آزمائش تھی ایک لڑکی کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو بھی احسن طریقے سے قبول کیا۔ تو جب مائیں دعائیں کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، جب مائیں قربانی دینا جانتی ہیں اور مائیں قربانی کی سطح پر جیتی ہیں، تو اولاد ان سے بڑھ کر قربانی دینے والی ہوتی ہے۔ تو پہلے ماؤں کو قربانی دینی چاہیے، پہلے ماؤں کو قربانی دینی پڑے گی، پہلے ماؤں کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر یہ کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور، مجھے ویسے تو بہت سارے خواتین کا ذکر ملتا ہے، لیکن میں نے صرف آج کے لیے دو خواتین کا انتخاب کی ہوں۔ ایک تو ہمیں جن کا ذکر ملتا ہے، حضرت حاجرہ ہے۔ حضرت حاجرہ کی قربانیاں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور صرف کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ اور وہاں پر وہ چھوٹا سا شیر خور بچہ، یعنی اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی والدہ اکیلی تنہا، صرف اللہ کی خاطر انہوں نے اس بیابان میں گزارا کیا۔ آپ دیکھیں کہ اس ماں کی اس وقت کی قربانی کس قدر کام آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کروا دی. سبحان اللہ, آج جس گھر کی طرف فیس کر کے رخ کر کے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں, آج جہاں بیت اللہ ہے اسی کے اوپر آسمان پر بیت معمور ہے, تو سبحان اللہ اتنا بڑا اتنا عظیم کام, تو اس کے پیچھے بھی کس کا ہاتھ تھا؟ اس والدہ کا. قربانی پہلے کس نے دی؟ والدہ نے دی. اسی طرح سے ام سلیم کا ہمیں ذکر ملتا ہے. یہ تو جب ہم واقعہ پڑھیں انس رضی اللہ عنہ کا, بس دل چاہتا ہے کہ سنتے جائیں, پڑھتے جائیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرتے جائیں. ام سلیم یہ مدینہ کی خاتون تھیں, انصاری خاتون میں سے تھیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کا بیٹا انس رضی اللہ عنہ 10 سال کے یا 8 سال کے تھے. تو ایک دن آئیں خدمت میں, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, یہ میرا بیٹا ہے انس, لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور میں نے اسے آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے, آپ اسے جو کام چاہیں لیں. اور یہ خاتون پھر واپس چلے گئے, اور ان کے ہسبینڈ پہلے ایمان نہیں لائے تھے یا اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن آپ دیکھیں کہ اکیلے بچے کو لے کر وہ بچہ بھی اللہ کے رسول کے لیے خدمت میں وقف کر دیا, اور صرف 10 سال کے تھے انس رضی اللہ عنہ. کہا جاتا ہے کہ فجر سے پہلے سے آ جاتے تھے اور لیٹ نائٹ اپنے گھر واپس جاتے تھے. تو ان کے گھر, اللہ کے رسول کے گھر میں ان کا آنا جانا تھا. آپ دیکھیں کہ کیسے وہ ماں کی قربانی کس قدر کام آئی کہ انس رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے, 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے, بہت ساری اللہ کے رسول کی احادیث بیان کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں, یعنی اس کے مال میں اور اس کے اہل میں برکت دے. کہا جاتا ہے کہ ان جو کام میں ہاتھ ڈالتے وہ سونا بن جاتا, جس بزنس میں ہاتھ ڈالتے وہ بزنس فلورش ہو جاتا. کہا جاتا ہے کہ لوگ صرف برکت کے لیے اپنا سرمایہ لا کر ان کے پاس دیتے رہتے تھے کہ یہ لیجیے اور آپ کے بزنس میں ہمارا مال لگا دیجیے, بس برکت کے لیے. سبحان اللہ, اتنی برکت آ گئی تھی, اتنا کچھ ان کے پاس مال تھا کہ انہیں خود کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کا بزنس کہاں کہاں چل رہا ہے. سبحان اللہ. پھر ان کے بچوں میں کہا جاتا ہے کہ کثرت سے ان کی اولاد ہوئی, یعنی چونکہ اللہ کے رسول نے ان کے اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی برکت کی, تو ان کی زندگی میں ان کے جو ہے 100 بیٹے اور پوتے تھے, جس میں سے تقریباً سب کے سب بڑے بڑے اسکالرس تھے دین کے. سوچیں ذرا, اتنی برکت دی اللہ تعالیٰ نے, اتنی زیادہ برکت. پھر ان کی عمر میں اس طرح سے برکت دی کہ سب واحد صحابی ہیں جو سب سے زیادہ زندہ رہے, ماشاءاللہ تقریباً 100 سال سے زیادہ انہوں نے عمر پائی. اور جب تک زندہ رہے حدیث کا علم پھیلاتے رہے, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نماز ایگزیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھتے تھے. تو دیکھیں کہ ایک ماں کی چھوٹی سی قربانی, یا چھوٹی نہیں ہم کہیں اس کو, بہت عظیم قربانی, کیسے وہ فائدہ مند ثابت ہوئی کہ نسلوں تک اس کا اثر رہا کہ آگے آنے والی نسلیں بھی وہ اسکالرز بنتی گئی. ماشاءاللہ انس رضی اللہ عنہ کے خاندان کے کئی لوگ اسکالرز تھے, بڑے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہم نے واقعات پڑھے اور سنے, یہ سن کر واہ واہ کرنے اور سر دھننے کے واقعات نہیں ہیں. ایکچولی یہ واقعات یہی گئے ہیں ہم کو قرآن کے جواہر سے, یعنی جو جواہرات القرآن ہیں, کہ ان آیات سے ہمیں اپنے لیے سبق لینا ہے. قرآن کی ہر آیت بہت اہم ہے, لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بالکل دل کو چھو جاتی ہیں, جسے پڑھ کر لگتا ہے کہ ہم اب اس کے بعد, اس کو پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں, ایسا عمل ہم کیسے اپنی زندگی کو وقف کر دیں اللہ کی راہ میں, کیسے لگا دیں. تو قربانی کی سطح پر جینا سیکھیں, قربانی کبھی رائے گا نہیں جاتی, اور یہ قربانی کا صلہ جب ملے گا تو ہم سب بہت حیران ہوں گے, ہماری امیجنیشن سے بہت زیادہ بڑھ کر, ہمارے تصورات سے بہت زیادہ باہر, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا قرب ہمیں عطا کریں گے, کیونکہ قربانی قرب ہی سے نکلا ہے. تو آج قربانی دیتے ہیں تو کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی, اس کے مقربین میں ہمارا شمار ہوگا, جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, جو ایسے فرشتے ہیں, جو معزز فرشتے ہیں, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں, ان کی قربت ہمیں نصیب ہوگی. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے, اس کے لیے کام کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہوگا ہمیں, ہمیں قربانی دینی ہوگی. تو پھر کن کن چیزوں کی قربانی ہم دے سکتے ہیں, کیا ہے ہمارے ذہن میں کہ کیا ہم قربان کریں گے, کیا چیز؟ وقت, مال اور اولاد, صلاحیتیں. جی بالکل, انشاءاللہ. تو پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور ابھی سے عادت ڈالیں, اس رمضان سے عادت ڈالیں کہ ہمیں یہ کچھ کرنا ہے, کہ ہمیں کیا کیا قربانی دینی ہے. یہاں سے عادت ڈالیں گے تو رمضان میں نیت کریں گے تو انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا, کیونکہ پہلے کے جو گزرے ہوئے لوگ تھے وہ لوگ ہر نیک کام کی شروعات کوشش کرتے تھے کہ رمضان سے کر لیں, تاکہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید برکت دے. تو الحمدللہ رمضان کی آمد ہی ہے اور ہم اسی لیے قرآن سے جڑے ہیں کہ اس رمضان میں ہمارا قرآن سے تعلق بہتر سے بہتر ہو، قرآن کی آیت پر ہم غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے بنیں، قرآن کی آیت سے ہم سبق لینے والے بنیں تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں انشاءاللہ، اور پھر ہم اپنے آپ کو اس راہ میں لگا دیں. ہماری وہی والی بات ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.